يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے کئی جمعہ سے حج کے بارے میں بیان چل رہا ہے. اس وقت جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ للہ علی الناس حج البیت، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے حج بیت اللہ کا. حج عربی زبان میں حج بھی کہتے ہیں اور حج بھی کہتے ہیں، تو حج البیت یعنی حج البیت، بیت اللہ کا حج. من استطاع الیہ سبیلا، سب پر فرض نہیں ہے، صرف ان لوگوں پر فرض ہے جو وہاں تک جانے کی استعداد رکھتے ہیں، وہاں تک جانے کی قدرت رکھتے ہیں. یہ بھی اللہ رب العالمین کا کیسا کرم ہے کہ ساری عبادتوں میں اللہ رب العالمین نے بڑا اعتدال اور توازن رکھا ہے، اور بندوں کی کمزوریوں کو پیش نظر رکھا. حج بیت اللہ مشکل ترین رکن ہے اسلام کا. نماز، روزہ، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان سب سے زیادہ مشکل عمل ہے حج. لمبا سفر کرنا پڑتا ہے، جسمانی محنت بھی اس میں بہت ہے، اور مال کا خرچہ بھی اس میں بہت ہے. تو اس کو فرض کیا سال عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ، ایک مرتبہ حج بیت اللہ کر لیا، فریضہ ادا ہو گیا. رمضان کے روزے سال بھر میں صرف ایک مہینے کے رکھے، 11 مہینے کی چھٹی. زکوٰۃ بھی سال میں صرف ایک مرتبہ کی رکھی، ہر مہینے کی نہیں رکھی. اور نماز البتہ دن میں 5 مرتبہ روزانہ کی رکھی، اور یہ آسان ہے. اگر حج بیت اللہ بھی ہر سال، جس طرح رمضان کے روزے ہر سال فرض ہوتے ہیں، حج بیت اللہ بھی ہر سال فرض ہوا کرتا تو کتنی مشقت اور کتنی محنت آ جاتی. اللہ نے اعتدال اور توازن رکھا ہے. اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے، ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، ان کمزوریوں کی رعایت کر کے احکام دیے ہیں. ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو انسان کے بس سے باہر. پورا قانون بنا رکھا ہے شریعت میں کہ اللہ تعالی ذمہ داری نہیں ڈالتا کسی ایسے کام کی جو انسان کی قدرت میں نہ ہو. تو حج بیت اللہ کو بھی سال بھر میں صرف عمر بھر میں، صرف عمر، پوری عمر میں ایک مرتبہ فرض کیا. پھر دیکھیے روزے تو غریب اور امیر سب پر فرض ہیں، لیکن حج صرف ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ وہاں کا خرچہ بھی جا کر، سفر کا سفر سارا، ٹکٹ وغیرہ کا خرچہ، سواری کا خرچہ بھی برداشت کر سکیں، وہاں جا کر رہنے سہنے کھانے پینے کا خرچہ بھی برداشت کر سکیں، اور اس کے زیر کفالت جو افراد یہاں ہیں، بیوی بچے بہن بھائی اگر کوئی اس کی، یا والدین اس کی کفالت میں اگر ہیں، تو ان کا خرچہ بھی وہ چھوڑ کر جا سکے، جب اتنے پیسے ہوں گے تو حج فرض ہو جائے گا. تو من استطاع الیہ سبیلا، قرآن نے کہہ دیا کہ جس کو قدرت ہو وہاں تک جانے کی اس پر حج فرض ہے، جسمانی طور پر اتنی طاقت ہو. اگر کوئی پیدائشی طور پر ہی معذور ہے اور مالدار اگرچہ بہت ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے، اور تندرست ہے مگر پیسے نہیں ہیں، کبھی بھی اتنے پیسے نہیں ہوئے کہ وہ حج میں جا سکے، تو حج اس پر فرض نہیں. لیکن عمر بھر میں جب کبھی بھی وہ ایسا موقع اس پر آیا ہے بالغ ہونے کے بعد کہ جسمانی طور پر بھی وہ وہاں بیت اللہ شریف میں جا کر حج کرنے کے قابل تھا اور پیسے بھی اس کے پاس اتنے تھے، تو پھر حج فرض ہو گیا. اس کے بعد اگر پیسے نہ رہے تب بھی حج فرض ختم نہیں ہوگا. فرض جب ایک مرتبہ ہو جاتا ہے تو وہ ساقط نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہوتی فرضیت اس کی. پیسے ختم ہو گئے یا صحت نہ رہی تب بھی فرضیت باقی رہ گئی. اب گناہگار ہوگا کہ کیوں نہیں کیا تھا اس موقع پر حج، جب تمہارے پاس صحت بھی ہم نے دے رکھی تھی اور مال و دولت بھی اتنا دے رکھا تھا. اسی واسطے یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب حج فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں. بعض اوقات تاخیر کرنا، ایک تو تاخیر کرنے کا گناہ ویسے ہی ہے، پھر پچھتانا بھی پڑتا ہے کہ بعد میں طاقت نہیں رہتی حج کو جانے کی، تو پھر مجبور ہوتا ہے کہ وہ کسی اور آدمی کو پیسے دے کر حج بدل کروائے اپنی طرف سے. لیکن اگر پیسے بھی نہیں ہیں تو فریضہ اس کے ذمہ باقی رہ گیا، آخرت میں پھر جواب دہی کرنی پڑ جائے گی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یمنعہ حاجۃ ظاہرہ او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیہ. جس کو غربت و افلاس نے بھی جانے سے نہیں روکا اور ظالم بادشاہ نے بھی اس کو نہیں روکا، حکومت نے بھی اس کو نہیں روکا، ایسی بیماری بھی اس کو نہیں تھی کہ وہ نہ جا سکے، تینوں قسم کی رکاوٹیں نہیں تھی، نہ پیسے کی رکاوٹ تھی، نہ حکومت کی طرف سے رکاوٹ تھی، اور نہ جسمانی صحت کے اعتبار سے رکاوٹ تھی، اور پھر اس نے حج نہ کیا اور مر گیا حج کے بغیر. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، کیونکہ اس نے اسلام کے ایک عظیم رکن کو چھوڑ دیا. حج کی فضیلتیں بے شمار ہیں، بے حد و حساب ہیں. ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص حج کرتا ہے اور حج کے آداب کی رعایت رکھتا ہے، وہاں گناہ نہیں کرتا، تقویٰ کے ساتھ اور شریعت کے قاعدوں کے مطابق حج کرتا ہے، تو حج کر کے وہ ایسا واپس آتا ہے گناہوں سے پاک ہو کر جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، بالکل پاک ہو جاتا ہے سب گناہوں سے. دوسری حدیث میں فرمایا کہ ان الحج والعمرۃ ینفیان الفقر والذنوب، کہ حج اور عمرہ دو چیزوں کا خاتمہ کر دیتے، حج اور عمرہ دو چیزوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں، ایک فقر و افلاس کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور ایک گناہوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں. پچھلے جتنے گناہ تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، اور فقر و افلاس بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے یہ بھی بہت عجیب و غریب بات ہے. اس لیے کہ فقر و افلاس تو پیدا ہونا چاہیے تھا اس سے, حج کی وجہ سے اور عمرے کی وجہ سے, اس لیے کہ بہت بڑا خرچہ کرنا پڑتا ہے. اب تو لاکھوں میں خرچہ آ گیا ہے. حج فرض ادا کرنے کے لیے کوئی گیا تو کتنا بڑا خرچہ ہے. اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس پر فقر آتا اور افلاس آتا, لیکن تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اور یہ اللہ کا نبی ہی کہہ سکتا ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا اور نہیں کہہ سکتا ایسی ذمہ داری کے ساتھ, کہ فقر کا خاتمہ کر دیتے ہیں یہ دونوں اعمال. کر کے دیکھ لیجئے, آزما کے دیکھ لیجئے, حج کرنے کی وجہ سے کبھی کوئی مفلس اور فقیر نہیں ہوتا, عمرہ کرنے کی وجہ سے کبھی کوئی فقیر اور مفلس نہیں ہوتا, بلکہ اگر پہلے سے فقر اور افلاس ہے اس کا بھی خاتمہ کر دیتے ہیں. یہ عجیب و غریب برکت رکھی ہے اللہ رب العالمین نے حج میں اور عمرے میں, لیکن شرط وہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو, شریعت کے احکام کے مطابق ہو, مال حلال کے ساتھ ہو, سری حدود میں ہو, تو پھر اس کی برکات ہے. اللہ تعالی جن لوگوں پر حج فرض ہے ان سب کے لیے یہ اس فریضے کی ادائیگی کو آسان فرما دے. بہت سے لوگ ارادہ کرتے رہتے ہیں, حج فرض ہوتا ہے ارادہ کرتے رہتے ہیں, لیکن چلتا رہتا ہے بھائی اب شادی آ گئی بچوں کی, کل کو مکان بنانا ہے, اب برتوں کو دکان ہے, اگلے سال میں کاروباری کوئی مسئلہ پیش آ گیا. خوب سمجھ لیجئے دنیا کے دھندے کبھی ختم نہیں ہوں گے. دنیا کے دھندے تو انسان کو ختم کر دیتے ہیں, انسان دھندوں کو ختم نہیں کر سکتا. قبر میں دھندوں کو چھوڑ کر ہی جائے گا, سارے دھندے یوں ہی چلتے رہیں گے. قبر میں جب جائیں گے, جب موت کا وقت آئے گا, تو فرشتہ اور ملک الموت یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کے کتنے کام باقی ہیں کتنے نہیں ہیں, وہ تو اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے. تو حج کے لیے بھی اس کو ٹلانا عقل مندی کے خلاف بات ہے. اور خوب یاد رکھیے کہ اس عبادت کا مزہ نوجوانی اور صحت کے زمانے میں ہے, بڑھاپے اور کم بیماری کے زمانے میں دوسروں کا محتاج ہو کر جب آدمی حج کرتا ہے تو حج فرض ادا تو ہو جاتا ہے, لیکن وہ کیف اور مزہ نہیں آتا جو نوجوانی میں حج کرنے کا آتا ہے. جذبہ ہوتا ہے, ایک ولولہ ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے. بہت سے لوگ تمنا کرتے رہتے ہیں, دعا بھی کرتے رہتے ہیں, مگر پھر بھی حج نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ کہ تمنا تو کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, ارادہ پکا نہیں کرتے, ول پاور کو استعمال نہیں کرتے, اپنی قوت ارادی کو استعمال میں نہیں لاتے. مجھے اس موقع ایسی بات, جب میں بات بیان کرتا ہوں تو مجھے اپنا واقعہ اور اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکیمانہ بات یاد آ جاتی ہے, اور میں سنا دیا کرتا ہوں کیونکہ اس سے مجھے بھی بہت فائدہ ہوا اور بہت لوگوں کو فائدہ پہنچا جن جن لوگوں کو میں نے سنایا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار حج کو تشریف لے گئے, واپسی پر حج سے یا عمرے سے واپسی پر جب وہاں کے ہم حالات سنتے تھے تو دل بیتاب ہوتا تھا کہ کاش ہم بھی جاتے, ہماری بھی حاضری ہو جاتی. اسی طرح ایک مرتبہ حج کر کے تشریف لائے ہوئے تھے تو میں نے درخواست کی کہ میرے واسطے آپ دعا فرما دیجئے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی حج کی توفیق دے دے, حج کروا دے. والد صاحب نے ایسا جواب دیا جس کا دور دور وہم و گمان مجھے نہیں تھا, توقع نہیں تھی. فرمایا تمہارے لیے حج کی دعا نہیں کروں گا, اور مذاق میں نہیں کہا, سنجیدہ ہو کر کہا, تمہارے لیے حج کی دعا نہیں کروں گا. میں تو لرز اٹھا کہ اتنا مہربان باپ. والد صاحب ہمارے بہت ہی مہربان تھے, لوگوں میں یہ بات بہت مشہور تھی علماء میں کہ مفتی صاحب کو اپنی اولاد سے محبت بہت ہے, اور یہ بھی مشہور تھا کہ ساری مفتی صاحب کی اولاد بھی اپنے باپ کی عاشق ہے. یہ بات علماء بزرگ کیا کرتے تھے. تو والد صاحب اتنی محبت کرنے والا باپ, اتنا بڑا درجے کا ولی اللہ، اتنا بڑا فقیہ، مفتی اعظم اپنے وقت کا، اور میں درخواست کو دنیا کی نہیں کر رہا، حج کی درخواست کر رہا ہوں کہ حج کے لیے دعا کر دیجئے، فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے حج کی دعا نہیں کروں گا. گھبرا گیا میں، پریشان ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں نے عرض کیا کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہیں شوق نہیں حج کو جانے کا، تمہیں حج کو جانے کا شوق نہیں. میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے تو اتنا شوق ہے کہ بعض اوقات میں چپکے چپکے روتا ہوں. فرمایا کہ نہیں شوق نہیں، اگر شوق ہوتا تو کچھ تیاری کرتے. میں نے کہا کہ کیا تیاری کرتا؟ کہ کچھ پیسے جمع کرتے. اس زمانے میں میں نیا نیا فارغ ہوا تھا تعلیم سے، اور دارالعلوم میں بالکل ابتدائی اسباق کا مدرس تھا. ویسے بھی اس زمانے میں سستا کا زمانہ تھا، سن 64 کے بعد، سن 63 کے بعد کہہ رہا ہوں میں آپ سے. کتنے سال ہو گئے؟ 37 سال ایک ہو گئے اور 9 سال ایک ہو، 46 سال ہو گئے. تو اس وقت سستے کا زمانہ تھا، حج بھی پانی کے جہاز سے 1500 میں ہو جاتا تھا، ہوائی جہاز سے 3000 میں ہو جاتا تھا. تو فرمایا کہ تم نے بتاؤ کتنے پیسے جمع کیے. میں نے کہا میں کیا پیسے جمع کر لیتا، میری تو تنخواہ بھی شاید اس وقت 150 روپے تھی، شاید 150 روپے یا اس سے بھی کچھ کم تھی، اور میری بچی بھی تھی، میرے گھر والے تھے. تو میں نے کہا کہ میں 150 روپے میں کیا جمع کرتا. جو بات فرمائی وہ یاد رکھنے کے قابل ہے، حکیمانہ بات ارشاد فرمائی. فرمایا کیا تم مہینے میں 1 روپیہ بھی نہیں بچا سکتے حج کے لیے؟ میں نے کہا میں تو بچا سکتا ہوں، 1 روپیہ تو بچا سکتا ہوں مہینے میں، بلکہ میں 5 روپے بھی بچا سکتا ہوں. فرمایا کہ بتاؤ کتنے روپے بچائے ہیں تم نے؟ 30 40 20 25. میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، میں نے ایک پیسہ بھی جمع نہیں کیا تھا. فرمایا کہ جتنی تمہیں قدرت ہے وہ تو کر کے دیکھو، پھر اللہ کی مدد دیکھنا بعد میں. جب اپنی قدرت کو استعمال کر لو گے اللہ کی مدد آئے گی. تم بتاؤ تم کیا تیاری، تم نے کیا تیاری کی. اور پھر فرمایا کہ جب آدمی پکے عزم کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ کوشش کرتا ہے اور تیاری واقعی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھتے اس کو اپنے پاس بلانے سے، حج بیت اللہ پہ کرانے سے. پھر واقعہ سنایا، فرمایا کہ تمہاری سب سے بڑی بہن، ان کا انتقال ہوا تھا 5-6 سال پہلے، انتقال ہو گیا تھا. تو اس وقت سے 5-6 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا. فرمایا کہ اس نے پوری عمر غربت اور افلاس میں گزاری، فاقوں تک نوبت آئی اس کو، اس کے بچے تھے اور غربت اور افلاس تھا. لیکن جب وہ مری ہے تو اس کے پاس سامان میں سے ایک بٹوا نکلا کپڑے کا، اس کے اندر 35 روپے نکلے، اور پرچہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ یہ حج کے لیے ہیں. میری اس بیٹی نے غربت اور افلاس میں پتہ نہیں ایک ایک پیسہ، دو دو پیسہ کر کے کس طریقے سے اس نے 30-35 روپے جمع کیے تھے. مگر انتقال ہو گیا، وہ پیسے میں نے اپنے پاس لیے، اور اگلے سال جب میں حج کو گیا تو وہاں میں نے ایک آدمی سے بات کی جو مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا، کہ تم یہاں سے مزدلفہ، منا اور مزدلفہ اور عرفات کا جو ہے جانا کا آنے کا خرچہ ہوتا ہے وہ 35 روپے میں ہو جاتا، تم میری بیٹی کی طرف سے حج کر دو. چنانچہ الحمدللہ میں اس کی طرف سے حج ہو گیا، مرنے کے بعد حج ہو گیا اس کی طرف سے، کیونکہ اس کا ارادہ پکا تھا اور کوشش اس نے جتنی اس کی قدرت میں تھی کوشش، اس میں کسر نہیں چھوڑی تھی. فرمایا کہ تم تیاری کرو، ارادہ ہوگا تو تم بھی حج کر لو گے. یہ ایسا نسخہ انہوں نے بتلایا کہ دل پر اثر انداز ہوا، اور الحمدللہ ہم نے تیاری کی اور اگلے سال حج ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. الحمدللہ. تو آدمی جب پکا ارادہ کر لیتا، اس میں کچھ قرضہ کرنا پڑ گیا تھا، عمر میں پہلی مرتبہ قرضہ کیا، اس سے پہلے ایک مرتبہ اور قرضہ کیا تھا، اور یہ حج کے موقع پر کچھ قرضہ کیا۔ پھر ایک آدمی نے سر ہو کر مجھے قرضہ دے دیا کہ مجھے کوئی جلدی نہیں، جب چاہیں آپ واپس کر دیں، میرے شاگرد تھے وہ۔ تو خیر میں وہاں حاضر ہو گیا تو بیت اللہ کے پردے کو پکڑ کر ملتزم پر میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے یہاں پہنچا دیا، لیکن قرضہ ہو گیا ہے، اس قرضے کو عزت کے ساتھ جلدی سے ادا کروا دے، اور آئندہ مجھے کسی کا مقروض نہ بنائیے گا، آئندہ کبھی مجھے کسی کا قرضہ نہ لینا پڑے۔ میرے رب نے وہ دعا ایسی قبول کی، ایسی قبول کی کہ اگلا سال ختم ہونے سے پہلے وہ قرضہ بھی ادا ہو گیا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے الحمدللہ مجھ پر کسی شخص کا ایک پیسہ قرض نہیں، کبھی نہیں ہوا قرض نہیں ہوا، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے۔ تو بھائی جب آدمی پکا ارادہ اور عزم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر محروم نہیں کرتے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، حج کی بڑی فضیلت، حج فرض کے بڑی اہمیت ہے، جیسے کہ آپ سے میں نے عرض کیا اور کئی جمعوں سے عرض کر رہا ہوں۔ البتہ جہاں تک نفلی حج کا معاملہ ہے وہ بھی بڑے اجر و ثواب کی عبادت ہے، لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ نفلی حج کا ثواب اگرچہ اپنی جگہ پر ہے، اور صحابہ کرام اور اولیاء اللہ نفلی حج بھی کرتے رہے ہیں، ہمارے بزرگ بھی حج نفلی حج کرتے رہے ہیں، اور ہم نے بھی دو تین حج نفلی کیے ہیں الحمدللہ، لیکن اس کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی کچھ دوسری عبادتیں ہیں، اس سے بڑھ کر بھی کچھ اہم چیزیں ہیں۔ تو نفلی حج، بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ نفلی حج ساری عبادتوں سے افضل ہے، کچھ بھی وہ سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر نفلی حج کو چلے جائیں، یہ بات نہیں ہے، اس کے بھی کچھ حدود ہیں۔ مثلا یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے جلیل القدر صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حدیثیں بھی سب سے زیادہ انہی کو یاد تھی، انہوں نے اپنا حج فرض تو کر لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں، لیکن اس کے بعد جب تک ان کی والدہ زندہ رہی اپنی والدہ کی خدمت کے لیے کبھی حج کو نہیں گئے، نفلی حج کو نہیں کیا، جب تک ماں زندہ رہی نفلی حج کو نہیں گئے، کیونکہ ماں کی خدمت کرنے والے ہی اکیلے تھے اور کوئی اولاد ایسی نہیں تھی جو ان کی خدمت کرتی، تو اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے اس خدمت کو حج نفلی پر اہمیت دی، یہ دین کو سمجھنے والے لوگ تھے۔ تو جب تک والدہ زندہ رہی نفلی حج کو نہیں گئے، جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو پھر نفلی حج کو بھی گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی حج نہیں کیا، حج فرض ہونے کے بعد آپ نے صرف حج فرض ہی ادا کیا ہے، نفلی حج نہیں کیا، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، کیونکہ آپ دوسرے بہت اہم کاموں میں مشغول تھے، وہ بھی دین کے بڑے اہم کام تھے جو مدینہ طیبہ میں آپ کر رہے تھے، تو آپ نفلی حج کو نہیں تشریف لے گئے۔ سن 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا، خود تشریف نہیں لے گئے۔ خود حضرت عبداللہ بن المبارک رحمت اللہ علیہ بڑے جلیل القدر ولی اللہ بھی ہیں، عظیم الشان حدیث کے امام بھی ہیں، حدیث کے ایسے امام کہ امام بخاری جیسا امام، امام مسلم جیسے امام، یہ ان کے اقوال کو ان کی باتوں کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم سے بھی پہلے کے ہیں عبداللہ بن المبارک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں، تو حدیث کے بھی امام ہیں، فقہ کے بھی امام ہیں، تصوف کے بھی امام ہیں، بڑے جلیل القدر ولی اللہ ہیں، اور یہ اپنی زندگی انہوں نے تقسیم کر رکھی تھی، ایک سال حج کیا کرتے تھے، ایک سال جہاد کرتے تھے، اور ایک سال یہاں اپنے علمی کاموں میں یہاں مشغول رہتے تھے وطن میں، تو بار بار نفلی حج کو جاتے تھے، بار بار نفلی حج کیے ہیں، ایک مرتبہ نفلی حج ہی کے لیے جا رہے تھے، حج فرض ادا کر چکے تھے پہلے، اس زمانے میں سفر رہنے والے ہیں مرو کے، ترکمانستان کے، سینٹرل ایشیا کے رہنے والے ہیں، عجمی ہیں، وہاں سے وہ سفر سینٹرل ایشیا وہاں سے سفر کر کے کسی زمین، اس زمانے کا سفر خچروں پر، اونٹوں پر، گھوڑوں پر ہوتا تھا، تو سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ ان کا قافلہ تھا رکا، سامنے ایک کوڑی تھی، کسی نے لا کر ان کے ساتھ کوئی مرغی تھی کسی قافلے میں، وہ مرغی اس کوڑی پر پھینک دی، اور ٹھہرے ہوئے تھے چند گھنٹوں کے لیے، آگے جانا تھا پھر، اتنے میں اسی بستی کی ایک لڑکی آئی بچی، اور اس نے وہ مردار مرغی اٹھا لی اور اٹھا کر وہ لے جانے لگی، ان کو فکر ہوئی کہ یہ تو حرام ہے، مردار ہے، یہ بچی گھر لے جائے گی، گھر والوں کو شاید پتا نہ ہو کہ یہ مردار ہے، ذبح کی ہوئی نہیں ہے، کہیں کھا لیں گے، تو انہوں نے اپنا آدمی بھیجا یا خود تشریف لے گئے، اس کے پیچھے پیچھے گھر پر پہنچے، ان کا جو باپ تھا وہ ملا اور کہا کہ آپ کی بچی ابھی مرغی لے کر آئی ہے، وہ مردار ہے، وہ آپ نہ کھائیے گا۔ وہ بیچارہ گھر کا جو آدمی تھا، بچی کا باپ، وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پریشان سا ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ مجھے ایک راز کھولنا پڑے گا اپنا، وہ یہ کہ وہ مرغی میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے حلال ہے۔ حلال کیوں ہے؟ کہ ہمارے اوپر آج کئی دن کا فاقہ ہے، کئی وقتوں سے ہم نے کھانا نہیں کھایا، ہم سب بھوکے ہیں، ایسی حالت میں مردار جانور بھی حلال ہو جاتا ہے، خنزیر کا گوشت بھی اتنا حلال ہو جاتا ہے کہ جس سے آدمی جان بچا لے، شراب کا اتنا گھونٹ بھی حلال ہو جاتے ہیں جس سے آدمی جان بچا سکے، تو مردار کا گوشت بھی اتنا حلال ہو جاتا ہے جس سے جان بچا سکے، وہ مسئلہ جانتا تھا، وہ نیک لوگ تھے، بھیک مانگنے والے لوگ نہیں تھے، فاقے پر فاقے کر رہے تھے، لیکن ان کو سامنے ایک مرغی نظر آ گئی، بولے اور کہا کہ یہ مرغی ہمارے لیے حلال ہے، کیونکہ ہمارے گھر والے سارے بھوکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جب یہ بات دیکھی کہ یہاں اتنی غربت اور افلاس ہے، تو جو کچھ پیسے میں ساتھ تھے وہ سب اس گھر والوں کو دیے، اور گاؤں کے ایسے لوگ جو اور غریب لوگ تھے ان میں تقسیم کیے، اور حج کے جانے کا ارادہ منسوخ کر دیا، حج کو نہیں گئے، واپس چلے آئے، کیونکہ وہ یہ لوگ جانتے تھے کہ دین کا کون سے عمل کی قیمت کس وقت کتنی زیادہ ہے، ہر عمل کی قیمت مختلف اوقات کے اعتبار سے بدل جاتی ہے، کم و بیش ہو جاتی ہے، اس وقت سب سے بڑی قیمت یہ تھی، سب سے بڑی قیمتی عمل یہ تھا کہ ان بھوکے گھر والوں کے کھانے کا انتظام کیا جائے جو فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو آج ہمارے ملک میں بھی فقر و فاقہ ہے، کتنی غربت و افلاس ہے، اس وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نفلی حج کرنے والے حضرات اس معاملے میں غور کریں، میں کوئی شرعی حکم نہیں بتا رہا، لیکن صورتحال سامنے عرض کر رہا ہوں، ایک تو یہ کہ ہمارے ملک میں کتنا غربت اور افلاس ہے، کتنے گھروں میں، ابھی کل بھی خبر تھی کہ ایک عورت نے زہر کھا لیا اور بچوں کو بھی کھلا دیا، بچے بچ گئے، ماں مر گئی بھوک کی وجہ سے، کھانے کا سامان نہیں تھا، کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں بھوک اور فقر و افلاس اور فقر فاقے کی وجہ سے۔ تو نفلی حج کو جانے والے حضرات کے لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ان کے علم میں کوئی ایسا گھرانہ ہے، ایسے لوگ ہیں، ان کے لیے حج نفلی میں جانے کے مقابلے میں بدرجہ زیادہ ثواب ان بھوکے لوگوں کے بھوک کا انتظام کرنے میں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آج کل نفلی حج میں اتنا ہجوم ہو گیا ہے، اتنا رش ہو گیا ہے کہ کمزور، بیمار، بوڑھے اور مردوں اور عورتوں کے لیے حج کرنا سخت بھاری مشقت کا کام ہے، اور اس میں ہر سال کچھ نہ کچھ جانیں بھی چلی جاتی ہیں، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو بہت بڑی تعداد حاجیوں میں نفلی حج والوں کی ہوتی ہے، حج فرض ادا کرنے والوں کی تعداد شاید اتنی نہیں ہوتی جتنی نفلی حج کرنے والوں کی ہوتی ہے. اسی بات سے سعودی حکومت نے پابندی لگا رکھی اپنے اپنے ملک کے لوگوں پر کہ 5 سال کے وقفے کے بغیر کوئی نفلی حج نہ کرے تاکہ حج فرض ادا کرنے والوں کو سہولت ہو. تو اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، صحت بھی دی ہے، مگر آپ اس نیت سے رک جائیں کہ حج فرض ادا کرنے والے بیماروں، کمزوروں، بوڑھوں اور عورتوں کے لیے آسانی ہو، تو انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ حج کا بھی ثواب ملے گا اور ان کو آسانی پہنچانے کا ثواب بھی ملے گا. کیونکہ آپ کا ارادہ حج کرنے کا تھا تو ارادے سے ثواب ملتا ہے. آدمی جب پکا ارادہ کر لے کسی نیک کام کا، اس کا ثواب ملتا ہے. اگر وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو ثواب اس کا نہیں جاتا. اور اس کا مزید ثواب ملے گا کہ آپ نے حج فرض ادا کرنے والے کے لیے آسانی کا انتظام کیا. اور ایک اور مشورہ میرا ہے ایسے حضرات کے لیے جو نفلی حج کر سکتے ہیں الحمدللہ، کہ وہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، اور مل جائیں گے بہت ہیں، کہ جنہوں نے اپنا حج فرض ادا کر لیا ہے لیکن ان کی بیوی پر حج فرض ہے، اس نے حج نہیں کیا، اور اس بیوی کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ شوہر کا حج کا خرچہ بھی برداشت کر سکے، اکیلی سفر کر نہیں سکتی حج کا، شرعاً بھی جائز نہیں، قانوناً بھی اجازت نہیں، اور مرد کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنا حج نفلی کر لے اور بیوی کا حج فرض ادا ہو جائے. ایسے مردوں کو آپ تلاش کریں گے، بہت مل جائیں گے. آپ ان کو پیسے دیجئے اور ان سے کہیے کہ میری طرف سے حج بدل کر لو، نفلی حج بدل کر لو میری طرف سے، پیسے میں دیتا ہوں، نفلی حج تم میری طرف سے کر لو. وہ نفلی حج آپ کی طرف سے کرے گا، ایک حج کا ثواب تو آپ کو یہ مل گیا، اور وہ اپنی بیوی کو بھی لے جا سکے گا. اور شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی نیک کام کا ذریعہ بن جائے تو جتنا ثواب عمل کرنے والے کو ملتا ہے اتنا اس ذریعہ بننے والے کو مل جاتا ہے. تو یہ جو عورت کو حج کروایا گیا، عورت کو بھی اپنے حج کا پورا ثواب ملے گا، اس کا فرض ادا ہو جائے گا، اور آپ کو ایک اور حج کا ثواب مل جائے گا کہ اس کے حج کا ذریعہ بن گئے. اور جس سے حج بدل کروایا، جس مرد کو آپ نے بھیجا، اس کی بھی تو عبادت کا ذریعہ آپ بن گئے، تو ہو سکتا ہے کہ اس تیسرے حج کا بھی ثواب مل جائے. اور چوتھا ثواب اس نیت کا ملے گا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، حج فرض ادا کرنے والوں کو رش کی تکلیف نہ ہو، اس میں آسانی ہو جائے. تو یہ اتنا میں آپ کو اتنے نفع کا سودا بتلا رہا ہوں، ایسے نفع کا سودا بتا رہا ہوں کہ آپ اس کی قدر کیجیے. جن حضرات کو اللہ تعالی نے نفل حج کی توفیق دے رکھی ہے، وہ یہ اس نسخے پر عمل کریں، انشاءاللہ کم از کم 2 حجوں کا ثواب تو یقینی ہے، اور تیسرے حج کا بھی امید ہے، اور چوتھی چیز کا حج کے برابر ثواب نہ صحیح لیکن ان حج فرض ادا کرنے والوں کی سہولت کا ثواب، سہولت دینے کا ثواب اپنی جگہ پر ہے. بہت بڑا ثواب ملے گا، حج نفلی میں اتنا ثواب نہیں ملتا آپ کو اگر خود حج کرتے، جتنا اس صورت میں مل جائے گا. اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنے دین پر، شریعت پر عمل کرنے کی اس طریقے سے توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ کی رضا ہے، جس میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ رضا حاصل ہو جائے. بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم